نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون.
سورة ياسين مكي سورة. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہو، سیدھے راستے پر ہو، اور یہ قرآن غالب اور رحیم ہستی کا نازل کردہ ہے تاکہ تم خبردار کرو ایک ایسی قوم کو جس کے باپ دادا خبردار نہ کیے گئے تھے اور اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کی قسم کھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں، لوگوں کے جھٹلانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کا مقام دراصل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے، اور پھر یہ کہ آپ سیدھے راستے پر ہیں. قرآن حکیم دراصل انسان کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. سیدھا راستہ کون سا؟ وہ راستہ جو عقل اور فطرت کے مطابق ہو، اس سے ٹکرانے والا نہ ہو، وہ راستہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرنے والا ہو. تاریخی طور پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً قرآن پاک کے نازل ہوئے 1500 سال ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی بات اس کے اندر ایسی نہیں پائی گئی کہ جو انسان کی عقل یا فطرت کے خلاف ہو. یہی دراصل قرآن پاک کی سب سے امتیازی صفت ہے کہ یہ حکمت پر مبنی ہے، اور قسم گواہی کے لیے ہوتی ہے، یعنی قرآن کی حکمت، قرآن کے مضامین، قرآن کے اندر جو نصیحتیں ہیں وہ اس پر گواہ ہے کہ یہ اللہ ہی کی کتاب ہے. تنزیل العزیز الرحیم، اس کتاب کا نازل کرنے والا اور اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست بھی ہے، رحم فرمانے والا بھی ہے. مقصد کیا ہے پیغمبر کے آنے کا اور اس کتاب کے بھیجے جانے کا؟ لتنذر قوما ما انذر آباؤهم، تاکہ آپ ایک ایسی قوم کو خبردار کریں جن کے آباؤ اجداد خبردار نہ کیے گئے. تو ہم غافلون، تو وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. یہاں انسان کے غفلت میں پڑنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے سامنے اللہ کی کتاب نہ ہو. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو غفلت سے جگانے کی کوشش کی تو بجائے اس کے کہ وہ آپ کے شکر گزار ہوتے، وہ آپ کی مخالفت پر کھل گئے. فرمایا، ان میں سے اکثر لوگ سچ میں عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اسی لیے وہ ایمان نہیں لاتے. ہم نے ان کی گردنوں میں توپ ڈال دیے ہیں جن سے وہ ٹھوڑیوں تک جکڑے گئے ہیں، اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں. ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے، ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے، انہیں اب کچھ نہیں سوچتا. اس ساری بات سے ایک متکبر انسان کی تصویر سامنے آتی ہے، انسان کے کہ جو تکبر کی وجہ سے اپنی گردن پکڑائے ہوئے ہو. توک کا پہنا جانا گردن میں دراصل گردن کے سیدھا اکڑ جانے کی علامت ہے، اور اکڑی ہوئی گردن دراصل تکبر کی علامت ہوتی ہے. تو جس شخص کے اندر تکبر ہو وہ کبھی بھی اس حق کو قبول نہیں کر سکتا، اور پھر جس شخص کے اوپر تکبر ہو نہ وہ اپنے مستقبل کے بارے میں کچھ سوچتا ہے اس تکبر کی وجہ سے، اور نہ ہی اپنے ماضی سے کوئی سبق لیتا ہے. ایسے لوگوں کے اندر حق کے اعتراف کی توفیق نہیں ہوتی، اسی لیے انہیں کچھ بھی سجھائی نہیں دیتا، کیونکہ حق کو پانے کے لیے حق کی پہچان ضروری ہے، اس کا قبول کرنا ضروری ہے، اور جو نہ کرے پھر اس کے لیے حق کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہو جاتا ہے. ان کے لیے یکساں ہے، تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، یہ نہ مانیں گے. تم تو اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور دن دیکھے خدا رحمان سے ڈرے، اسے مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دو. ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، جو کچھ افعال انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں، اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم سب کر رہے ہیں. ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے. انسان کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ تم اس دنیا میں بالکل آزاد پیدا نہیں کیے گئے، مکمل طور پر اپنی مرضی کرنے کے لیے نہیں آئے. تمہیں کسی بھیجنے والے نے بھیجا ہے، اور پھر اسی کی طرف تمہاری واپسی بھی ہے، اور اس زمین پر تم جو کچھ کر رہے ہو وہ سب کل دیکھا جائے گا، پرکھا جائے گا، اس کے مطابق تمہارا انجام تمہیں بتایا جائے گا. اس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، نمبر ایک، مردوں کو زندہ کیا جائے گا. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور اس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے، یعنی زندہ کرنے کے بعد پھر ان کے سامنے کیا رکھا جائے گا؟ ان کے نامہ اعمال. اور نامہ اعمال دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک ان چیزوں پر جو انسان اپنی زندگی میں کرتا ہے، اور دوسرا وہ چیزیں جو انسان مرنے کے بعد دنیا میں اپنے اعمال کی شکل میں چھوڑ جاتا ہے، آثار کی شکل میں. گویا جب قیامت کے دن ہم سب اٹھیں گے تو جو کتاب ہمارے ہاتھ میں دی جائے گی اس کتاب میں وہ سب کچھ لکھا ہوگا جو ہم دن رات کرتے رہتے ہیں. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، جو ہم یہاں کر کے آگے بھیج رہے ہیں اپنی زندگی میں. وَآثَارَهُمْ، اور وہاں جانے کے بعد یعنی مرنے کے بعد جو کچھ ہم دنیا میں آثار چھوڑ کر جا رہے ہیں. آثار میں انسان کے اپنے اعمال بھی، اور اس کے علاوہ یعنی انسان کے آثار میں اس کی یادیں، مثلا مرنے کے بعد لوگوں کی جو گواہی ہوتی ہے اس کے پیچھے کہ وہ انسان اچھا تھا یا برا تھا، وہ بھی لکھا جاتا ہے. فرشتوں کی اس پر گواہی ہوتی ہے. اور پھر انسان کچھ ایسے کام جو کر جاتا ہے جو بعد میں باقی رہتے ہیں یا جس کے اثرات باقی رہتے ہیں. اس میں ایک تو انسان کی اولاد ہوتی ہے، انسان ان کی جیسی بھی تعلیم و تربیت کرتا ہے وہ اس کے آثار میں شمار ہوتا ہے. پھر جو کچھ انسان علم کا کام کرتا ہے وہ، پھر اس کے علاوہ جس قسم کی روایات اور جس قسم کا امپریشن انسان چھوڑ کر جاتا ہے. آثار کا لفظ ہے اثر سے، اثر نشان کو کہتے ہیں، اور جیسے انگوٹھے کا نشان ہے، جیسے فنگر پرنٹس ہیں، امپریشن ہے. بالکل اسی طرح ہر انسان کا اچھا یا برا امپریشن ہوتا ہے. دنیا میں بھی آپ جو کچھ کرتے ہیں، آپ کا عمل صرف ذاتی عمل نہیں کہ آپ نے اپنے لیے کر لیا، آپ جو کچھ کرتے ہیں آپ کو دیکھ کر کچھ اور لوگ بھی وہی کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ کا عمل ان کے لیے ایک اثر رکھتا ہے, تو یہ اثر بھی انسان کے حق میں اچھا یا برا لکھا جائے گا. اس لیے انسان کو بہت محتاط ہو کر زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ جہاں جو کچھ بھی کر رہا ہے اس کے قدموں کے آثار, اس کے ہاتھوں کے آثار اور اثرات, یہ تمام چیزیں قیامت کے دن اس کے حق میں یا اس کے خلاف گواہی دیں گی. ہم میں سے ہر شخص سوچے کہ وہ اپنے پیچھے کیا اثر چھوڑ کر جا رہا ہے. ہماری گفتگو, ہمارے عمل, ہمارے کردار کا اثر دوسروں پر کیا پڑ رہا ہے, انسانوں پر, حیوانوں پر, اس زمین پر, اس کائنات پر, کیونکہ مجموعی طور پر جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ سب جمع ہوتا چلا جا رہا ہے. وكل شيء احصيناه في امام مبين, اور ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں شمار کر رکھا ہے, یعنی صرف لکھ نہیں رکھا بلکہ گن کر لکھا ہے. مثلا کتنی نمازیں ہیں ایک انسان کی, کتنا جھوٹ ہے ایک انسان کے, کتنا صدقہ خیرات ہے ایک انسان کا, کتنی باتیں کس نیت سے کی گئی ہیں, ان تمام چیزوں کے سٹیٹسٹکس بھی سامنے آ جائیں گے. یعنی ابھی تو ہم دن رات کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں, اس میں اچھا برا سب شامل ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز الگ الگ کر دی جائے گی اور پھر اس کی جمع تفریق بھی کر دی جائے گی کہ کوئی شخص نے کیا عمل کتنا لے کر آیا ہے, اور اس طرح حساب کتاب میں ذرے برابر بھی کسی کو ظلم نہ کیا جائے گا. انہیں مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصہ سناؤ جبکہ اس میں رسول آئے تھے. ہم نے ان کی طرف دو رسول بھیجے اور انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا. پھر ہم نے تیسرا مدد کے لیے بھیجا اور ان سب نے کہا ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں. بستی والے نے کہا تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے چند انسان, اور خدا رحمان نے ہرگز کوئی چیز نازل نہیں کی ہے, تم محض جھوٹ بولتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پچھلے انبیاء کا یہ قصہ کیوں بیان کیا جا رہا ہے اور آپ کے ماننے یا نہ ماننے والوں کے سامنے بھی, تاکہ یہ دیکھا جائے کہ دنیا میں جب بھی پیغمبر آئے تو ماننے والوں کے ساتھ کیا ہوا اور نہ ماننے والوں کا انجام کیا ہوا. رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں, اور ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے. بستی والے کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے لیے فال بد سمجھتے ہیں, یعنی منحوس سمجھتے ہیں. اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے اور ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے. رسولوں نے جواب دیا تمہاری فال بد تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے, کیا یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی؟ اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو. اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا اے میری قوم کے لوگوں, رسولوں کی پیروی اختیار کر لو, پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پر ہیں. آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. ایک بہت اہم آیت ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی وجہ یا سبب بیان کیا گیا ہے. جب بھی کسی سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو, کوئی بھی کام کرو, مثلا نماز پڑھنے کو کہا جائے یا کسی بھی اچھے کام کو, تو عموماً لوگ کہتے ہیں کہ کیوں, کیا فائدہ ہوگا, بات یہ کو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا. اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس لیے کہ اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے, وہی ہمیں رزق دے رہا ہے, اسی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے. یہاں اسی حقیقت کو کھول کر بیان کیا گیا ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي, کیا ہے مجھ کو کہ میں اس ہستی کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور اسی کی طرف تم سب بھی پلٹائے جاؤ گے, ہاں تم اس کی عبادت کرو یا نہ کرو, اس کو مانو یا نہ مانو. انسان کتنا بھی بھاگے گا اللہ تعالیٰ سے, کتنا بھی بھاگے گا اس کی عبادت سے, کتنا بھی منہ موڑے گا اس کی اطاعت سے, سوچے تو آخر وہی واپسی ہے, ادھر ہی لوٹ کر جانا ہے, پھر اس کے ساتھ کیا گزرے گی, کیا ہوگا. اس میں ہم سب کے لیے بہت سبق ہے کہ ہم آخر کتنے دن اس دنیا میں رہیں گے. اگر ہم اس کو یاد نہیں کرتے, اس کی نافرمانی کے کام کرتے ہیں, دنیا سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں, آخر کتنے دن یہ سب کچھ ہمارے ساتھ رہے گا اور کتنے دن ہم اللہ کے عذاب سے بچے رہیں گے. بالآخر تو اسی کے پاس جا کے کھڑے ہونا ہے, اسی کو منہ دکھانا ہے. پھر کیا ہوگا اس وقت جب سب ساتھ چھوڑ جائیں گے, کوئی سفارشی بیچ میں نہ آئے گا اور سب کیا دھرا سامنے لے آیا جائے گا, وہ بھی جو ہم نے خود کیا اور وہ بھی جس کے اثرات ہم چھوڑ گئے. کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ حالانکہ اگر خدا رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے اور نہ وہ مجھے چھڑا نہیں سکتے ہیں. اگر میں ایسا کروں تو میں سری گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا. میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا, تم بھی میری بات مان لو. لیکن لوگوں نے اس کو قتل کر دیا. اس شخص سے کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں. اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل کیا. اس شخص کے مرنے کے بعد کی اس گفتگو سے اس کی شخصیت واضح ہوتی ہے کہ وہ اپنی قوم کا, انسانوں کا کتنا خیرخواہ اور ہمدرد تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ نصح قومہ حیا ومیتا, کہ اس نے جیتے جی بھی اپنی قوم کی خیرخواہی کی, ان کو نصیحت کی, اور مرنے کے بعد بھی اسے اپنی قوم کی فکر تھی کاش انہیں پتا چل جائے کہ میرے ساتھ میرے رب نے کیا معاملہ کیا تاکہ وہ بھی رب کی اطاعت کی طرف پلٹ آئے. تو یہ خیرخواہی اہل جنت کے کاموں میں سے ایک کام ہے. وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا, ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی حاجت نہ تھی, بس ایک دھماکہ ہوا اور یکا یک وہ سب بجھ کر رہ گئے. افسوس بندوں کے حال پر, جو رسول بھی ان کے پاس آیا اس کا وہ مذاق ہی اڑاتے رہے. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں اور اس کے بعد وہ پھر کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے. ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے. ان لوگوں کے لیے بے جان زمین ایک نشانی ہے, ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس سے رلہ نکالا جسے یہ کھاتے ہیں. ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس کے اندر سے چشمے توڑ نکالے تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں. یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے, پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے, ہاں وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں یا خود ان کی اپنی جنس یعنی نوع انسانی میں سے یا ان اشیاء میں سے جن کو یہ لوگ جانتے تک نہیں ہیں. وَآیَةٌ لَّهُمُ اللَّیْلُ, ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے. ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے, اور سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے. یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے. اور چاند, اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں, یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا وہ پھر کھجور کی سوکھی شاخ کی مانند رہ جاتا ہے. نہ سورج سے بچنا یہ ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے. سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں, یعنی اپنے اپنے آربٹ میں اپنی اپنی گردش جاری رکھے ہوئے ہیں. یعنی نہ صرف یہ کہ سورج بلکہ چاند اور سارے ستارے اور سیارے متحرک ہیں, ہر ایک حرکت کر رہا ہے, ان میں سے کوئی بھی ٹھہرا ہوا نہیں. کل فی فلک یسبحون. اور دوسری بات یہ کہ ان میں سے ہر ایک کا فلک ہے, یعنی ہر ایک کی حرکت کا راستہ یا مدار یا اس کا مقرر طے شدہ ڈفریٹ ہے, وہ ہر ایک کو معلوم ہے. یہ حرکت اس طرح ہے جیسے پانی میں کوئی چیز تیر رہی ہو, کیونکہ یسبحون کا لفظ تیرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا اور پھر ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں اور پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں. ہم چاہیں تو ان کو ورک کر دیں, کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو اور کسی طرح یہ بچائے نہ جا سکیں. بس ہماری رحمت ہی ہے جو انہیں تار لگاتی ہے اور ایک وقت خاص تک زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتی ہے. ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بچو اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور جو تمہارے پیچھے گزر چکا ہے, شاید کہ تم پر رحم کیا جائے, تو اس وقت یہ سنی انسنی کر دیتے ہیں. ان کے سامنے ان کے رب کی آیات میں سے جو آیت بھی آتی ہے, یہ اس کی طرف التفات نہیں کرتے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو رزق تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ایمان لانے والوں کو جواب دیتے ہیں کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا تم تو بالکل ہی بہک گئے ہو یعنی اگر اللہ چاہتا تو ان کو غریب ہی نہ بناتا وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی بتاؤ اگر تم سچے ہو دراصل یہ جس چیز کی راہ تک رہے ہیں وہ بس ایک دھماکہ ہے جو یکایت انہیں عین اس حالت میں دھر لے گا جب یہ جھگڑ رہے ہوں گے اور اس وقت یہ وصیت تک نہ کر سکیں گے نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور یکایت یہ اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے گھبرا کر کہیں گے ارے یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا کھڑا کیا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون یہ وہی چیز ہے جس سے خدا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون آج کسی پر ذرا برابر ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے عمل تم کرتے رہے تھے آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں ہیں مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے لیے وہاں موجود ہیں جو کچھ وہ طلب کریں ان کے لیے حاضر ہے رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا گیا ہے اور اے مجرموں آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ آدم کے بچوں کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور میری ہی بندگی کرو یہ سیدھا راستہ ہے مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے ایک گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے یہ وہی جہنم ہے جس سے تم کو ڈرایا جاتا رہا تھا جو کفر تم دنیا میں کرتے رہے ہو اس کی پاداش میں اب اس کا ایندھن بنو الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں کیا کمائی کرتے رہے تھے قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب انسان کا نامہ اعمال سامنے آئے گا اس کو اس کے گناہ دکھائے جائیں گے تو اس وقت انسان فوراً سے جھوٹی تعویلیں گھڑنا چاہے گا بہانے کرنا چاہے گا ان جرائم کا انکار کرنا چاہے گا اس وقت انسان کا منہ سیل کر دیا جائے گا بولنے کی صلاحیت چھین لی جائے گی اور اس کے بدلے وہ ہاتھ بولنے لگیں گے جن سے انسان نے غلط کام کیا ہوگا کسی کو مارا یا چوری چکاری کی یا کچھ بھی جو ان ہاتھوں سے غلط کام کیا کیونکہ زیادہ تر کام تو ہم اپنے ہاتھوں سے ہی کرتے ہیں اور اسی طرح ان کے پاؤں گواہی دیں گے جس جس جگہ پر انسان چل کر گیا اچھی یا بری اور جدید تحقیقات کی روح سے بھی یہ بات پتہ چلی ہے کہ انسان کی کھال جو ہے یہ ایک قسم کا بہترین ریکارڈ ہے انسان کے اعمال کا کہتے ہیں کہ جس طرح ٹیپ ریکارڈر میں آواز ٹیپ ہوتی ہے اسی قسم کی صلاحیت ہماری کھال کے اندر موجود ہے یہ تمام چیزوں کو اپنے اندر جذب کر رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا گرمی سردی ہر چیز میں سب سے پہلے کھال ہی متاثر ہوتی ہے خوف میں بھی کھال ہی کے اندر یعنی بال کانٹوں کی شکل میں کھڑے ہو جاتے ہیں ہر چیز کا پہلا اثر جو ہے انسان کی اسکن پر ہوتا ہے اسکن جو ہے وہ بہترین پرزرور ہے آوازوں کی ابھی تک سائنسدان اس کوشش میں ہے کہ اسکن کے اندر جذب ہونے والے انفیکٹس کو کس طرح ریپروڈیوس کیا جائے اب اس سے کوششیں ہو رہی کیونکہ اگر اس میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہر مجرم کا جرم دنیا میں ہی کھل جائے گا اور کیا بعید کہ جس طرح بہت سی چیزیں قیامت کی اب دنیا میں بھی ان کے مشاہدے ہو رہے ہیں تو اسی طرح انسان کے یعنی قرآن کی یہ آیت بھی کسی دور میں دنیا میں ہی انسان کو سچی معلوم ہو جائے کہ انسان کا کیا ہوا اس کا جسم خود بول کر گواہی دے دے انسان کے اپنے جسم سے ہی زبان کے علاوہ اس کی شہادت آ جائے تو آپ خود سوچیں کہ ایسے میں انسان پھر کہاں بھاگ کے جائے گا کس چیز کا انکار کرے گا کس چیز کو جھٹلائے گا جب اس کا اپنا جسم اس سے وفاداری نہ کرے گا اور اس کے خلاف گواہی دینے لگے گا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون. ہم چاہے تو ان کی آنکھیں مون دیں پھر یہ راستے کی طرف لپک کر دیکھیں کہاں سے انہیں راستہ سجھائی دے گا. ہم چاہے تو انہیں ان کی جگہ پر ہی اس طرح مسخ کر کے رکھ دیں کہ یہ نہ آگے چل سکے نہ پیچھے پلٹ سکے. یعنی مسخ کرنے کا مطلب کیا ہے اور راستہ پر تمس کا مطلب کیا ہے؟ چہرے کو اس طرح مٹا دیا جائے کہ اس میں کوئی نقش و نگار باقی نہ رہے, یعنی آگے پیچھے کا فرق معلوم نہ ہو, آنکھیں ناک منہ وغیرہ سب کچھ پلین کر دیا جائے. انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا کہ یہ تمام آرگن جو اس کو ملے کہ جس سے وہ صحیح راستے کو پہچان سکے. جب انسان حق کو سامنے پا کر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے تو پھر ایسے لوگوں کی سزا یہی ہے کہ وہ آنکھیں مٹا دی جائیں اور منہ مٹا دیے جائیں, سیل کر کے سب کچھ واپس بند کر دیا جائے. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ, جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہم الٹ ہی دیتے ہیں. انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کا اپنا نہیں اور بڑھاپا اس کی ایک کھلی دلیل ہے کہ جو کچھ ہمیں ملتا ہے وہ واپس لے لیا جاتا ہے. نگاہ کمزور ہو جاتی ہے, کان سننے سے جواب دے جاتے ہیں, دانت سب نکل جاتے ہیں, بال ختم ہونے لگتے ہیں, ایک ایک چیز انسان کا دماغ جو ہے اس کے سیل ڈیڈ ہونے لگتے ہیں. انسان بچوں کی طرح باتیں کرنے لگتا ہے, بچوں کی طرح بات بے بات پہ ہنستا ہے, بات بے بات پہ روتا ہے, نہ سمجھی کی باتیں کرتا ہے, بے وجہ ضد کرتا ہے. تو بڑھاپا دراصل اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی دلیل ہے, ایک گواہی ہے کہ اے بندے اللہ کی نعمتوں کی قدر کر, جو کچھ تیرے پاس ہے اس پہ اکرام مت, تکبر نہ کر, یہ تیرا نہیں یہ لے لیا جائے گا. جتنے دن تمہارے پاس ہے اسے اچھے کاموں میں استعمال کر. افلا یعقلون, کیا وہ لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ, ہم نے اس نبی کو شعر نہیں سکھایا اور نہ شاعری اس کو دے بھی دیتی ہے, یہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑھی جانے والی کتاب ہے تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے. لوگ اس کلام کو شاعری کیوں کہتے تھے؟ بات یہ تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام کو سناتے تھے تو لوگ اس کے الفاظ اور اس کے معنی اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے تھے. اب جب لوگ اس کی طرف مائل ہوتے تھے تو جو اس سے مخالف اور دشمن تھے یا جو اس سے حسد رکھتے تھے وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے. تو حسد کا ہمیشہ کام کیا ہوتا ہے کہ جس سے اس کو حسد ہوتا ہے اس کو لیٹ ڈاؤن کرتا ہے, اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے, کبھی اس کے منہ پر, کبھی اس کے پیٹھ پیچھے, اور کبھی اس پر الزام تراشی کر کے. تو سرداران قریش تھے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والی فضیلت پر ان سے حسد کا شکار ہو گئے تھے. اس لیے آپ کے کلام کی طرف جب لوگ مائل ہوتے تو یہ کہہ کر اس کی قیمت گھٹاتے کہ یہ تو شاعری ہے, یہ خدا کا کلام نہیں, یہ تو انسانی کلام ہے. فرمایا وما علمناہ الشعر, ہم نے اس پیغمبر کو شعر نہیں سکھائے, وما ینبغی لہ, اس کو تو دے بھی نہیں دیتی شاعری, ان ہوا الا ذکر وقرآن مبین, یہ تو ایک ذکر ہے, نصیحت ہے اور صاف پڑھی جانے والی کتاب ہے تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو اور انکار کرنے والے پر حجت قائم ہو جائے. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے اور اب یہ ان کے مالک ہیں, ہم نے انہیں اس طرح ان کے بس میں کر دیا ہے کہ ان میں سے کسی پر یہ سوار ہوتے ہیں, کسی کا یہ گوشت کھاتے ہیں اور ان کے اندر ان کے لیے طرح طرح کے فوائد اور مشروبات ہیں. پھر کیا یہ شکر گزار نہیں ہوتے؟ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے خدا بنا لیے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی, وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے, بلکہ یہ لوگ الٹے ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں. یعنی جھوٹے معبود بےچارے تو اپنی بقا کے لیے, اپنی حفاظت کے لیے, اپنی ضروریات کے لیے خود انسانوں کے محتاج ہوتے ہیں, کہاں یہ کہ وہ انسانوں کی ضروریات پوری کرے. آپ نے بعض پتھر کے بتوں کو دیکھا ہوگا, ایک دن کی کیئر نہ کی گئی تو ان کا حال خراب ہوتا ہے, اگر کہیں باہر کسی میدان میں لگے تو ان کے اوپر کائی جمی ہوئی ہوتی ہے, میل کچال ہوتی ہے, ان کا حلیہ بگڑ جاتا ہے اگر ان کی صفائی ستھرائی اور رینوویشن نہ ہوتی رہے. فرمایا کہ جو اپنے لیے انسانوں کے محتاج ہیں وہ انسانوں کے کام کہاں سے آئیں گے؟ کیا لوگوں کی عقل کام نہیں کرتی؟ اچھا تھا جو باتیں یہ بنا رہے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کریں، ان کی چھپی اور کھلی سب باتوں کو ہم جانتے ہیں۔ کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا اور پھر وہ سری جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا؟ اب وہ ہم پر مثالیں چشمہ کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے، کہتا ہے کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہو؟ اس سے کہو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے۔ وہی جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی، اب تم اس سے اپنے چولہے روشن کرتے ہو۔ کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، جبکہ وہ ماہر خلاق ہے۔ وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بس یہ ہے کہ اسے حکم دے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے، اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔